الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات محترم آپ نے اس فقیر کا موضوع سنا اور اس کی شریف حیثیت اور اس سلسلے میں آراس میں دیکھی جانے والی بعض مقامات پر خرافات سے مسئلے اہل سنت و جماعت کی برات. حضرات محترم یہ آپ سب جانتے ہیں بزرگان دین کے آراس کی محفلیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے لنگر اور خیرات کی تقسیم اور ان کی روح مبارک کو ثواب کے ہدیے پہنچانے کا سلسلہ یہ آج کی صدی کی بات نہیں، اس دور کی بات نہیں، ہندوستان کے تقسیم کی بات کی بات نہیں، یہ سلسلہ اس امت میں ہے صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر اب تک صدیوں سے جاری و ساری ہے. لیکن جہاں ایک طرف نیکی کا یہ عمل جاری و ساری ہے، وہاں اس نیکی کے بہترین عمل کے ساتھ بہت سے مسلمانوں نے خرافات کو جاری کر دیا اور اس کے مواقع میں بہت سی جگہوں پر میلے ٹھیلے دیکھنے میں آئے، ناچ گانے دیکھنے میں آئے، مزارات کا طواف کیا جانے لگا، قبروں کو سجدے کیے جانے لگے. اور کچھ تفصیلات میں بعد میں عرض کروں، جب عرص مبارک کی اس تقریب میں یہ خرافات شامل ہو گئی تو وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی عظمتوں کے منکر ہیں اور ان پیاری اور مقدس محافل کے انعقاد کے وہ مخالف ہیں، انہیں موقع ملا اور انہوں نے ان خرافات کی بنیاد پر سرے سے عرص مبارک کی محافل اور ان کی تقریبات کی مخالفت شروع کر دی. حالانکہ سیدھی سی یہ بات ہے کہ اگر نیکی کی کسی عمل میں گناہ شامل ہو جائے تو مخالفت نیکی کی اس عمل کی نہیں کی جائے گی، بلکہ مطالبہ یہ کیا جائے گا کہ اس نیکی کے عمل کے ساتھ برائیوں کو ختم کیا جائے اور نیکی کو اس کی اصلی شکل میں جاری رکھا جائے. قاعدے کی بات تو یہ ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا اور آج یہ ضرورت سمجھی گئی کہ اس کی شریعت کی حیثیت کو بھی بیان کیا جائے اور بعض مقامات پر جہاں عرص کی مبارک تقاریب میں خرافات شامل کی گئی ہیں اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کی روشنی میں موقع بتایا جائے اور آج کے اس اجتماع میں شریک لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان خرافات کے ذمہ دار کون ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلک اور عقیدے کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں. حضرات محترم، عرص کیا ہے؟ آپ اس کی تقریر میں شامل ہیں، آپ اس عظیم غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں شریک ہیں. آپ ذرا اپنے ماحول کو دیکھیے، عرص مبارک کی صحت و شکل کو دیکھ لیجیے تو آپ یہ سمجھیں گے اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عرص نام ہے چند چیزوں کے مجموعے کا. اصل میں عرص نام ہے کسی بزرگ کی روح کے ایصال ثواب کے اہتمام کا، اس کی روح کو ثواب پہنچایا جائے. عرص کی موجودہ شکل یہ ہوتی ہے جس میں آپ نے تشریف فرما ہے کہ کوئی عالم واس کرے، بیان کرے، نعت خوان اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ میں نعتوں کے نذرانے پیش کرے، وہاں ایک اسٹیج لگا ہو، سامنے لوگ بیٹھے ہوں، اگر دن کا وقت ہے تو چھاؤں کا انتظام کیا جائے، رات کا وقت ہے تو روشنی کا انتظام کیا جائے، مقرر کی آواز کو مجمع تک پہنچانے کے لیے اسپیکر کا انتظام کیا جائے، چیزیں سلیقے کے ساتھ رکھی جائیں، پھر اس بزرگ کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا جائے اور اگر ضرورت محسوس کی جائے تو لنگر کھلایا جائے. کبھی کبھار بلکہ اکثر و بیشتر اس پر سورہ فاتحہ شریف اور کچھ سورتیں پڑھی جاتی ہیں, اور کبھی کبھار ہمارے ہاں آراس کی محفل کے اختتام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے اس میں شامل. اہل سنت و جماعت جسے وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے, میں پوچھتا ہوں کہ ان میں اگر گناہ کا کوئی کام ہے تو نشاندہی کی جائے, اس میں کوئی برائی کی بات ہے تو انگلی رکھی جائے, کیا اچھاؤں کا انتظام کرنا, کیا اللہ والوں کا ذکر کرنا, کیا اللہ کے نیک بندوں کی سیرت و کردار اور ان کی خدمات دینیوں کو بیان کرنا, کیا بندگان خدا کو لنگر کھلانا, کیا اس لنگر پر اس نیت سے کہ اس میں برکتیں پیدا ہوں کچھ سورتوں کی تلاوت کرنا اور دعا مانگنا, اجتماعی دعا میں ملک کے لیے اور حاضرین کے لیے دعائیں مانگنا, آخر میں اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنا, اس میں سے ایک چیز تو نشان دے ہی جائے کہ ان سے کون سی چیز ہے جسے چھوڑ دینا چاہیے. حضور سے جتنا شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان پاکستان کے عوام پر ان کا یہ بڑا احسان ہے کہ ان کی آمد کی برکتوں سے اللہ رب العالمین نے آج اسی طیبہ کے انوار و تجلیات اور اس کی شان کو سرزمین ہندوستان میں پہنچایا ہے, اور حضرت شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بل اتفاق وہ عظیم الشان محدث ہے جنہوں نے خدمات احادی کی زبردست ہندوستان کی سرزمین پر انجام دی, اور کوئی ایسا آج مکتب فکر نہیں ہے کہ جس کے شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمت اللہ تعالی استاد نظر نہ آتے تھے. آج کوئی ایسا مکتب فکر نہیں ہے جس کی سند احادیث کا سلسلہ حضرت شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمہ اللہ سے نہ ملتا. حضرت شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے سلسلے کے اعتبار سے قادری ہیں, حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں, حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ما سبق بسنۃ, ما سبق بسنۃ وہ کتاب ہے جس میں حضرت شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی 12 مہینوں کے فضائل پر روشنی ڈالی, اور اس کتاب کا اصل عنوان ان 12 مہینوں کی فضیلتوں کو بیان کرنا ہے. ما سبق من السنۃ میں حضرت شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ربیع الثانی ربیع الاخر کی فضیلت, فرمایا اس ماہ مبارک کی خاص فضیلت یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث الثقلین قطب اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا. شیخ عبد القادر مدرسی دہلوی فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت شیخ علی بن ہی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو نجیب سہروردی سے روایت ہے کہ خوبصورت نوجوان حضرت غوث اعظم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے ولی میں ماہ رمضان ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, میں معذرت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ میری آخری حاضری ہے آپ کی خدمت میں, میں آئندہ آپ کی حضور میں حاضری نہیں دے سکوں گا. فرمایا پھر ایسا ہی ہوا, حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے ربیع الاخر کی 9 تاریخ کو اس دنیا سے کوش کر گئے, انتقال فرما گئے, اور اپنے رب کے بارگاہ میں جا کر انہوں نے مثال اختیار کیا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے. شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی فرماتے ہیں 9 ربیع الثانی ہجری 561 میں سیدنا غوث اعظم کا وصال ہوا, اس لیے ہمارے بہت سے مشائخ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی اور دنیا میں رہنے والے بہت سے مشائخ حضور سیدنا غوث اعظم کا عرس مبارک 9 ربیع الاخر کو کرتے ہیں. یہ بات آج کی بات نہیں, اس صدی کی بات نہیں, آج سے 450 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق مدرسی دہلوی فرماتے ہیں ہمارے بہت سے بزرگ 9 ربیع الاخر کو سیدنا غوث اعظم کی 11ویں اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عرصے مبارک کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں لیکن ہندوستان میں حضرت غوث اعظم کی جب اولاد آئی, حضرت موسیٰ پاک شہید, حضرت سیدنا حامد غزالی اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر ثانی کچھ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی وہ اولاد کی جو ہندوستان میں تشریف لائی ان سے یہ منقول ہے کہ آپ کا وصال 11 ربیع الاخر ہجری 561 میں ہوا. شیخ عبدالقادر سے دیلی فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان کے مشائخ قادریہ حضرت غوث اعظم کی 11 اور سے مبارک 11 ربیع الثانی اور 11 ربیع الاخر کو کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت پر یہ الزام ہے کہ جب متحدہ ہندوستان تقسیم ہوا تو وہاں کی بہت سے رسمی پاکستان میں منتقل ہوئی, یہ 11 شریف, یہ عرص غوث اعظم اور جتنے آراس کی تقریب ہے اس کی عمر کل 60 سال 70 سال سے زیادہ نہیں, لیکن میں نے حوالہ اس عظیم شان محدث کا دیا جسے دنیا سے گئے ہوئے 4 صدیاں گزر گئی اور وہ بزرگ اپنے زمانے کی بات بھی نہیں کر رہے, صدیوں پہلے کے بزرگوں کی بات ارشاد فرما رہے ہیں. بات معلوم یہ ہوا کہ آراس طیبہ کی یہ تقریبات آج کی ایجاد کردہ بات یا آج کی اختراعات میں سے نہیں ہے بلکہ صدیوں سے یہ رسم عظیم مسلمانوں میں جاری ہے. ساری شیخ عبدالرحمت سے دیر فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت شیخ عبدالوہاب تقی سے پوچھا کہ ہم 11 کیوں کرتے ہیں, کیا یہ 11 صحابہ کرام نے کی, کیا اس قسم کے آراس دور صحابہ و تابعین میں بھی ہوئے؟ تو بہت غور سے سنیے شیخ عبدالرحمت سے دیر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اساتذہ نے فرمایا کہ یہ آراس طیبہ ان کی اصل دور صحابہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احاد میں ملی ہے, لیکن ان کی موجودہ نئی شکل کے قالینیں بچھی ہوں, چاندنیاں بچھی ہوں, اسٹیج لگا ہوا ہو, لنگر کھلایا جائے اور پنڈال اور اسٹیج کو سجایا جائے, فرمایا موجودہ حیات میں یہ عرص عظیم نئی چیز ہے, لیکن شریعت مطہرہ میں اس قسم کی باتیں کہ جن کی اصل تو شریعت سے ثابت ہو لیکن اسے حسین بنانے کے لیے, اسے سلیقہ دینے کے لیے, اسے خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کے ذہن و قلب اسے تسلیم کریں, لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آئیں, شریع حدود میں رہنے ہوئے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. میں چند ایک مثالوں سے میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے آج مسجدیں موجود ہیں, آج وہ مسجدوں کی شان و شوکت اور موجودہ صورت ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام علیہم رضوان میں مسجدیں اس شکل میں موجود نہیں تھی. صحابہ کرام ہم سے کہیں بڑے نمازی تھے اور ہماری نمازوں کو ان کی نمازوں سے کوئی نسبت نہیں, صحابہ کرام ہم سے بڑے نمازی ہونے کے باوجود ان کی کوئی مسجد پکی نہیں ہوتی تھی, ان کی ساری مسجدیں کچی ہوتی تھی. لیکن آج دور دراز دیہاتوں میں بھی جائیے تو آپ کو پکی مسجدیں ملے گی. صحابہ کرام ہم سے بڑے نمازی تھے, شارع اسلام کہ وہ زبردست مددار معین اور ناصر تھے, لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کی مسجدیں اللہ کے پیارے محبوب نے جس مسجد کی بنیاد ڈالی, مسجد قبا ہو یا مسجد نبوی ہو, ان مسجدوں کے مینار نہیں ہوتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب نے جو مسجدیں بنائی اس دور میں بننے والی مسجدوں میں مینار نہیں ہوتے تھے, ان مسجدوں میں محرابیں نہیں ہوتی تھی. یہ محرابیں اور یہ مینارے یہ بات کی جائیداد ہے. آج ہر مسجد میں آپ کو محرابی نظر آئے گی اور آج ہر مسجد میں آپ کے چھوٹے موٹے مینارے اور گنبد نظر آئے گی. حضرات محترم, دور صحابہ میں نمازی بہت زیادہ ہوتے تھے, بہت زبردست نمازی ہوتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نمازیں پڑھاتے بھی تھے اور مسجد میں آزانیں بھی دیا کرتے تھے, لیکن یاد رکھیے اس دور میں نمازیں اور امام اس کے وظیفے اور اس کی تنخواہیں نہیں تھی. اس زمانے کے مؤذن فری میں آزانیں دیا کرتے تھے, آزانوں کے لیے انہیں وظیفہ نہیں دیا جاتا تھا, لیکن وہ لوگ
کہ جو آج وہ چیزیں کہ جو دور صحابہ میں اس کی اصل ثابت ہے اور بعد میں اس کی حیات میں شریف حدود میں تبدیلی آئی، آج ان میں سے کوئی ایسا مسئلہ چلے گی جس کے امام تنخواہیں نہ لے لے ہوں، جس کے مؤذن تنخواہیں نہ لے لے ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہم سے بڑے حافظ اور قاری تھے، لیکن جس قرآن کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کے ان مسائل اور نسخوں میں زبر زیرے اور پیشینی ہوتی تھی، ان نسخوں میں رکوع کی نشانیاں نہیں لگی ہوئی تھی، آیات کی نمبرنگ نہیں تھی، یہ سب بات کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے ہاں شادی ہوئی تھی، نکاح مسنون ادا ہوتا تھا، ان کے ہاں ولیمے بھی ہوتے تھے، لیکن شادی کے کارڈ تقسیم نہیں ہوتے تھے، ولیمے کے لیے کارڈ تقسیم نہیں ہوتے تھے، ان کے ولیمے پر انواع اقسام کے کھانے نہیں چھوڑے جاتے تھے، بلکہ سادگی کے ساتھ ولیمے ہوتے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب کو بھی اس میں دعوت دینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج بڑے اہتمام کے ساتھ شادیوں ہوتی ہیں، کارڈ تقسیم ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی میں جو درس حدیث دیا اور درس قرآن دیا، اور اس جامع صفا سے حضرت ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت انصاری، عبداللہ بن مسعود جیسی ہستیاں، محدثین، مفسرین بن کر وہاں سے نکلے۔ اس جامع کی کوئی عمارت نہیں تھی، آج تو ہر جامع کی عمارت ہے، اس زمانے میں حدیثیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن بخاری شریف کے ختم کی تقریب نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہابیوں اور دیوبندیوں کا کوئی ایسا مدرسہ نہیں کہ جس پہ ختم بخاری کی تقریب نہ ہوگی ہو، اور ختم بخاری کی تقریب باقاعدہ اس اہتمام کے ساتھ کہ لمبے چوڑے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، چاروں صوبوں سے علماء کو بلایا جاتا ہے، اس پر بینر پر اور اشتہاروں پر ہزاروں روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حدیثیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس اہتمام کے ساتھ نہیں، اس شکل کے ساتھ اور اس آیت کے ساتھ نہیں۔ اگر اعتراض فقط بزرگان دین کی عرصوں پر ہے اور اس غوث اعظم پر ہے، تو اس غوث اعظم سے آپ کو کیا ضد ہے؟ پھر جتنے دین کے حوالے سے نئی جتنی شکلیں ہیں ان سب کو ختم کیجیے، مسجدوں کے مینار نہ بنائیے، جو محراب بن چکے ہیں گرا دیجیے، قرآن کریم اسی دور کے جو نسخے تھے وہی دے کر آئیے، مسجدوں کی وہی شکل دیجیے، شادی کی وہی شکل دیجیے، اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کریں اور یہ کہیں کہ ان کی اصل تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ شکلیں اور نئی حیات ہے یہ شریعت کے اصول کے خلاف نہیں، تو میں عرض کروں گا ایصال ثواب جو ان آراس کی عرص ہے یہ دور صحابہ کرام اور اہل نبوت سے ثابت ہے، اور جس طرح باقی دین کے معاملات میں تبدیلی آئی عرص میں اور ایصال ثواب میں بھی ایسی تبدیلی آئی۔ حضرات محترم نے اس عرص کی تقریب اور بزرگان دین کے جو آراس ہیں ان کی اصل کیا ہے، میں نے عرض کیا قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، نیکان کی جاتے ہیں واضح کیا جاتا ہے، کیا صحابہ کرام واضح نہیں کیا کرتے؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں ایصال ثواب کا رواج نہیں تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان ایصال ثواب کیا کرتے تھے، کیا وہ چیزیں ثواب پہنچایا کرتے تھے؟ مالی عبادتوں کا ثواب بھی پہنچایا کرتے اور بدنی عبادتوں کا ثواب بھی پہنچایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان پر گزرے اور دس بار قل ھو اللہ احد پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، فرمایا پڑھنے والوں کو ان میتوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی جن کا مزار مقدس دمشق میں ہے، جس کی فقیر زیارت کا شرف حاصل کیا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ یہ شیخ اکبر کون بزرگ ہے کون ہستی ہے، یہ روحانی فرزند ہیں ہمارے غوث حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی روحانی فرزند ہیں۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو شخص 70,000 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے اور اس کا ثواب دنیا سے جانے والے کسی مسلمان کو پہنچا دے، فرمایا 70,000 بار کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ رب العالمین اس گناہگار سے گناہگار میت کی مغفرت فرما دے رہا ہے۔ فرمایا میں نے یہ حدیث پڑھی لیکن اس کی فنی حیثیت مجھ پر منکشف نہ ہوگی، تو فرمایا اتفاق یہ ہے کہ میرے شہر میں ایک بچہ رہتا تھا جسے اللہ رب العالمین نے کشت کی نعمت سے نوازا تھا۔ کشت یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھا ہے، ٹار دیواری کے باہر ہونے والے معاملات کو بچہ دیکھ رہا ہے، وہ یہاں بیٹھا ہے اور دنیا اور زمین کے واقعات سے مطلع ہے۔ اس بچے کو اللہ نے کشت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا ایک بار ایسا ہوا میرے ایک معتقد نے ہماری دعوت کی، اس میں وہ بچہ بھی موجود تھا اور میں بھی موجود تھا۔ فرمایا دسترخوان پر کھانا لگایا گیا، جب ہاتھ بڑھانے کی باری آئی تو میں نے دیکھا وہ بچہ اچانک رو رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس پر کشتی واردات شروع ہو گئی، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اپنی ماں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے 70,000 بار کلمہ طیبہ کی فضیلت کی جب حدیث میں نے پڑھی تو میں نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، میں نے اس کا ثواب کسی میت کو نہیں پہنچایا تھا۔ فرمایا میں نے دل ہی دل اس کی ماں کو 70,000 بار پڑھے ہوئے کلمہ طیبہ کا ثواب پہنچایا۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں اگلے لمحے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابھی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اپنی ماں کو جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے اس کشف کی روشنی میں اس حدیث کی صحت کو معلوم کر لیا، اور اس حدیث کی صحت کی روشنی میں میں نے اس بچے کی کشف کی صحت کو معلوم کر لیا۔ رہا معاملہ مالی عبادات کا تو سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز شان صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما قتم وصاحب، اے اللہ کے حبیب سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، فائل صدقت افضل، اے اللہ کے حبیب یہ ارشاد فرمائیے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الماء، پانی سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا جہاں پانی نہ ملتا ہو وہاں پانی پلانا ایسا ہے جیسے مردے کو زندہ کرنا، اور جہاں پانی ملتا ہو وہاں پانی پلانا ایسا ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے ہاں نیاز اور فاتحہ میں کوئی اور چیز ہو یا نہ ہو، بہترین صدقہ پانی، اس کا ایک جگ یا بھرا ہوا گلاس سامنے ہوگا۔ فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ فحفر نیرن، تو حضرت سعد نے اللہ کے محبوب کے حکم پر کنواں کھدوایا۔ فقال ہاذہ ام سعد، پھر اس کنویں کو حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام پر نامزد فرماتے ہوئے فرمایا ہاذہ ام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ رتب محترم، میں ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اگر غوث اعظم کی کوئی نیاز بتائے اور کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ لجائی شریف کی نیاز، تو کہا یہ جاتا ہے یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی، یہ تو غوث اعظم کے لیے ہو، ہم تو اللہ کے نام کا کھاتے ہیں غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو یہ دیکھ ہے کہ آنے والے بزرگ کی، کیا حضرت غوث اعظم کی دیکھ کھانے کے لیے پاکستان سے لائیں گے؟ لنگر کھانے کے لیے عراق سے چل کر یا میدان غوث اعظم میں تشریف لائیں گے؟ غوث اعظم تو لنگر کھاتے نہیں ہیں تو یہ لنگر غوث اعظم کا کیسے؟ یہی سوال حضرت سعد پر ہوتا ہے، کیا آپ کہتے ہیں یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے؟ کیا سعد کی ماں اپنی قبر مبارک سے اٹھ کر آ کر اس کنویں کا پانی پینے کے لیے آئیں گی؟ اور حضرت سعد سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کنواں تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سعد کی ماں کے لیے کیسے ہونا چاہیے؟ کیا حضرت سعد کی نظر میں اور حضرت سعد نے جو کنواں کھدوایا کیا اللہ کے رضا کے لیے نہیں تھا؟ کیا یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی؟ یقیناً وہ کنواں تو رضا الہی کے لیے تھا، لیکن نامزدگی کا مطلب یہ ہے اس کنویں کا پانی پیئیں گے میرے رسول کے غلام اور اللہ کے بندے پیئیں گے، لیکن ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا۔ سعد کی ماں پانی پینے کے لیے نہیں آئیں گی، یہ لنگر غوث اعظم کا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ غوث اعظم لنگر کھانے کے لیے یہاں تشریف نہیں لائیں گے بلکہ لنگر تو کھائیں گے غلامان غوث اعظم، لیکن اس کا ثواب پہنچے گا حضرت غوث اعظم کے روح میں. بالکل ایسے جیسے حضرت سعد نے کہا آج ہی لوگ کے ساتھ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. کہا جاتا ہے یہ لنگر کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت سعد نے فقط ایک بار نہیں بلکہ وہ کنواں زندگی بھر کے لیے اپنی ماں کے لیے لنگر کے طور پر وقف کر لیا. حضرت گوتم آخری بات کہ لنگر پکایا جاتا ہے غوث اعظم کا، اسے کیا جاتا ہے تھال سانا رکھا جاتا ہے قل هو الله احد الحمدللہ رب العالمین، اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ، اور اگر مختصر سے مختصر بھی کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ایک دفعہ لنم تین دفعہ قوم شریف پڑھی اور اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے. یہ سنت نے سے لازم کر دیا. ابھی آپ نے سنا کہ 10 بار قل هو الله احد پڑھنے کا کتنا ثواب. حضور نے فرمایا 3 بار قل هو الله احد پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہے، اور سورہ فاتحہ، سورۃ الشفا، سورۃ الدعاء. صلاۃ والسلام اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، اور رضا الہی اور رضا رسول خدا کے لیے بہترین وظیفہ ہے درود پاک. اور اہل سنت و جماعت اسے لازم قرار دیتے ہیں نا، اپنے طور پر، شریعت طور پر نہیں، اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے. بس ایک حدیث عرض کرنا چاہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی صحابہ کرام نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہر نماز جب بھی پڑھاتے ہیں تو ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب بھی کوئی سورت پڑھنی ہو وہ پہلے پڑھتے ہیں قل هو الله احد، اور اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قل هو الله احد پڑھنی ہی ہے تو پھر دوسری سورت کیوں پڑھتے ہیں، اور اگر کسی اور سورت کو پڑھنا مقصود ہے تو پھر الحمد کے بعد وہی سورت پڑھیے، یہ قل هو الله احد کو کیوں لازم پکڑتے ہیں؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ شکایت یہ تھی یہ صحابی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اللہ کے محبوب کے جملے کو سن لی. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بتاؤ من یحملک علی نزول هذه السورۃ فی کل رکعہ. میرے پیارے صحابی یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو سورہ قل هو الله احد کو نماز کی ہر رکعت میں لازم کر لیا، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ کیا سبب ہے کہ تم نے اسے لازم کر لیا؟ بالکل ایسے جیسے ہم نے فاتحہ شریف اور لنگر میں فاتحہ پڑھنے کو اور درود و سلام پڑھنے کو لازم کر لیا. یہ تم نے کیوں لازم کیا؟ تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو اس پیارے صحابی نے کیا پیارا جواب عرض کیا؟ عرض کیا یا حبیب اللہ انی احبها، اے اللہ کے حبیب مجھے سورہ اخلاص سے محبت، مجھے اس سے محبت. حضور نے کیا فرمایا؟ تم نے مجھ سے پوچھا کبھی میں نے ایسا کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، سن قل هو الله احد کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. کوئی ہم سے پوچھے تم درود و سلام کیوں نہیں چھوڑتے، فاتحہ پڑھنا کیوں نہیں چھوڑتے، تو سنی جواب میں یہ کہنا ہے مجھے قل هو الله احد سے پیار ہے، مجھے نبی پر درود و سلام سے پیار ہے. یہ پیار اور محبت دخول جنت کا باعث بنے گی. حضرات محترم، عرس مبارک کے لیے میلوں اور ٹھیلوں سے باز رہیے، قبروں پر سجدے مت کیجیے. دن کی روشنی میں جب وہاں لائٹنگ کا انتظام موجود ہے اور بجلی ہے تو موم بتی اور چراغ جلا کر اپنے مال کا اسراف مت کیجیے، قبروں کو سجدہ مت کیجیے، ڈھول اور باجے اس کا انتظام مت کیجیے، عورتوں کا اختلاط مردوں کے ساتھ عرس مبارک کی محفل پر حرام، سجدہ کرنا حرام، ڈھولے اور ڈھول اور تاشے بجانا حرام، دھمال اور رقص کرنا حرام. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑی عجیب بات ہے، حضرت پیر میرے شاہ صاحب گوڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا دور حدیث، وہ کہنے لگا حضور والا اجازت دیجیے دہلی میں ایک بزرگ ہے، میں اس کے مزار کے میلے پر ہر سال جایا کرتا ہوں، مجھے میلے میں جانے کی اجازت دیجیے. فرمایا شرمیا کی مولوی ہو گیا اور میلے میں دیکھ جائے گا. عرض کیا حضور میں تو ہر سال جاتا ہوں. فرمایا نہیں جانے دوں گا، مدرسے سے فارغ کر دوں گا۔ کہنے لگا بھلے نکال دیے لیکن میلا دیکھے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا جاتے تو پھر جان دفع ہو جائے، اور جب جانے لگے تو مجھ سے پوچھ کر جانا، مجھ سے مل کر جانا۔ وہ طالب علم آیا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، آپ نے کوئی کام کہنا تھا۔ فرمایا کہ پرچہ لے جاؤ اور جس مزار پر تم جا رہے ہو میلہ دیکھنے کے لیے، مزار کی قبر پر یہ میرا پرچہ رکھ دینا۔ یہ صاحب گئے، ابھی مزار میں نہیں پہنچے تھے کہ ہاتھ کے باہر ایک درخت کے نیچے ایک گدڑی پوش بزرگ کو دیکھا۔ اس نے استاد علی کو بلایا کہ کدھر ہے؟ فرمایا وہ پرچہ کہاں ہے تیرے استاد نے تجھے دیا؟ کہا یہ پرچہ ہے۔ فرمایا اچھا، ٹھیکری ان کے قریب رکھی تھی، ٹھیکری تھی، کوئلہ لگا اور اس پر کچھ لگی رہی ہے۔ فرمایا جا میلہ دیکھے بغیر جا اپنے استاد کے پاس اور انہیں یہ چیز دکھا دے۔ یہ طالب علم کیا دور ہے حدیث کا، اور جا کر اپنے استاد کو وہ ٹھیکری دکھا دی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو بہت ہنسے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ہونے والا کیا لکھا ہے اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے طالب علم میلہ دیکھنے سے باز نہیں آتا تھا، میں نے اسے کہا میلہ دیکھنے مت جا، اس نے کہا میں تو جاؤں گا۔ تو مجھے غصہ آیا اور میں نے غصے کے عالم میں اس بزرگ کے نام پر پرچہ لکھا کہ تم کیسے اللہ کے ولی ہو، اللہ رب العالمین کے اولیاء تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو آج میلہ لگانے والوں کو روکتے کیوں ہیں؟ آج ہم پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضرت شہباز قلندر اگر ہیں پاور والے تو وہاں تھمالے کیوں نہیں روکتے؟ میں نے یہ لکھا اس گناہوں کو روکتے کیوں نہیں؟ لوگوں کو کیوں آنے دے رہے ہیں آپ؟ تو جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، مجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ جہاں بھر کے عالم میں لوگوں کو روکتے کیوں نہیں، اور خود سے ایک عالم علم روکتا ہے، خود سے تو ایک عالم علم نہیں روکتا، اور مجھے ٹھیکیدار بنایا جا رہا ہے جہاں بھر کے لوگوں کو روکنے کا۔ اس عالم علم سے پوچھو، میں اسے مزار کے ہاتھ کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ملا، کس نے کہا ہے کہ یہ میلے اور ٹھیلے ہمارے مزاروں پر ہوتے ہیں؟ جب یہ میلے ہوتے ہیں ہم اپنی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں، خالی قبروں پر جو چاہو کر لو۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ والوں کی طاقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن میلے ٹھیلے ان سے شریعت مطہرہ کا، اہل سنت کے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین اس میدان غوث اعظم کو جانے امیر طیبہ کی شکل میں جلدی بدلے، اس کی تعمیر کو مکمل فرمائے، علم کی روشنی اور علم کے چراغوں کا آغاز ہو، اور یہ روشنی پورے ملک میں پھیلے۔ واہ، الحمدللہ۔